more respect, ulama karam, and brothers in Islam. Hazrat Maulana Muhammad Salman Sahab Saharanpuri is not a strange person amongst us. He has been with Hazrat Sheikh Rahmatullah Alay, Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Sahab Rahmatullah Alay in 1980, and he came here with the qafla of Hazrat Sheikh, and he was in fact the Imam and the leader of the Tarawih Namazes during the time of Hazrat Sheikh Rahmatullah Alay. And after that also, he visited South Africa quite a few times. And Hazrat Maulana is actually from the Sadat, from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he hails from the city of Saharanpur. Saharanpur is actually, the actual name is Saharanpur. And he is actually the Nazim or the Muhtamim or the principal of Mazahir al-Ulum, which was established about 6 months after Darul Ulum Deoband. Darul Ulum Deoband and Mazahir al-Ulum, you can say they are the sister institutions of our Islamic learning in the Indo-Pakistan subcontinent. And that madrasa, Mazahir al-Ulum, actually the great ulama who graduated from that madrasa, Hazrat Maulana Abdul Rahman Sahab Kamalpuri, Hazrat Maulana Hazrat Sheikh al-Hadith Sahab, Hazrat Maulana Siddiq Sahab, and the great, we can say, the founders of the Tabligh movement, Hazrat Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Yusuf Sahab Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Inam al-Hasan Sahab, Hazrat Maulana Ubaidullah Sahab, Hazrat Maulana Sayyid Ahmad Khan Sahab, and Hazrat Maulana Izhar al-Hasan Sahab, they are graduates from this Mazahir Ulum. So we can see that this institution has produced great ulama ikram, and Hazrat Maulana is also one of the sons of the great institution which hails from there. Hazrat Maulana is actually the son-in-law of our Hazrat Sheikh Maulana Zakir Sahab Rahmatullah Alayh, and at the same time the father-in-law of Maulana Saad Sahab, who is actually in charge of Nizamuddin at this present day. His son is also the son-in-law of Maulana Zubayr Sahab, who is actually in the khidmat in Nizamuddin. Hazrat Maulana actually is one of the mudarrisin and the teachers of hadith, and previous to him becoming Nazim, his pet subject was Mishkat Sharif. He used to teach Mishkat Sharif. And now he is in charge of Ibn Majah and Nasai and the Mu'tta Imam Malik and Mu'tta Imam Muhammad. So alhamdulillah, we are very, very fortunate to have this personality amongst us. And alhamdulillah, may Allah Ta'ala bring him again and again to our country. And Allah Ta'ala let us benefit from his ulum and for use and barakat. So Allah Ta'ala.
تو سمجھ جائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا ما بعد. محترم دوستو اور بزرگوں, آپ حضرات علم دین سے, علماء دین سے, مدارس دین سے, مراکز دین سے الحمدللہ تعلق رکھتے ہیں, دین کی باتیں سننے کے مواقع ملتے ہیں, علماء کرام کے ذریعے سے جتنا دینی نفع ہو سکتا ہے الحمدللہ اس کے اسباب آپ حضرات کے پاس موجود ہیں. کوئی لمبی چوڑی بات اس وقت عرض نہیں کرنی, جو اپنے بزرگوں سے سنا دو چار باتیں نقل کی جائیں, اور ایمان والی باتیں کسی مجلس میں ہوں تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے, اور ہمیں ایمان کی تازگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ایمان اور اعمال ایمان کا نمونہ ہے, معیار ہے دین کا, فرمایا گیا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو جائے تو کامیاب. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ کفار مکہ ایمان لائے ایسا جیسے تم ایمان لائے ہوئے صحابہ, تو سب ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو حضرات صحابہ جو معیار ہیں اور ایمان کا سیمپل اور نمونہ ہے، ان کے حالات زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ان مجلسوں کے محتاج تھے، بے نیاز نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقولہ نقل کیا گیا، بخاری شریف میں موجود ہے، اپنے شاگردوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور ارشاد فرماتے، اجلس بنا نوم من ساعت، اجلس بنا، آؤ بھائی بیٹھو، ذرا ایمان کو تازہ کریں. اللہ، ان حضرات کا ایمان تو خود بخاری میں بیان کیا گیا کہ الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل. اللہ، دلوں میں ایمان پہاڑ جیسا، اور اس کے باوجود فکر، ایمان کی تازگی. تو بے شک یہ مجلسیں اور الحمدللہ بڑے بڑے اجتماعات میں علماء کرام کی تشیعوری پر، بزرگان دین سے، خود یہاں ہمارے اکابر و مشائخ آپ کے موجود، ہم اور آپ ان سے بے شک دین سیکھتے رہتے ہیں، مگر ان مجلسوں سے بے نیاز نہیں ہیں، محتاج ہیں ان مجلسوں کی، تاکہ ایمان میں تازگی آئے، ایمان والا رنگ. بے شک اللہ نے توفیق دی، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز باجماعت کی الحمدللہ، ان لوگوں کو یقیناً توفیق ہے جو مسجدوں میں موجود ہیں، انہی سے گفتگو بھی ہے. دعوت و تبلیغ میں ماشاءاللہ جب موقع آتا ہے الحمدللہ وقت لگاتے ہیں، جان مال کی قربانی وقت کی حسب حیثیت دیتے ہیں، بزرگان دین آ جائیں ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. تو اس معنی کر دین کی باتیں ہم سب سنتے اور جو کچھ اللہ توفیق دیتا عمل کرتے ہیں، لیکن دین والا مزاج، دین کا رنگ جسے کہا گیا، اس سے ہم اور آپ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. تو ہماری مجلسوں میں، ہمارے علماء کرام کی آمد و رفت پر، ہمارے تعلقات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کی فکر اور ایمان والا مزاج، ایمان والا رنگ چڑھانے کی فکر رہنی چاہیے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو ایمان کا رنگ بیان کیا گیا، مراد ایمان کی پختگی، ایمان کا کمال، کیونکہ ایمان علی وجہ الکمال مطلوب ہے. 100% دین آئے زندگی میں، یہ ہر شخص سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو. یہ نہیں کہ تھوڑا سا دینا، نمازیں پڑھنے والے بن گئے مگر حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی پہچان نہیں، اور اسی طریقے سے دین کے کچھ احکامات اور کچھ چیزوں پر عمل کر لیا اور باقی کے بارے میں لاپرواہی اور بے فکری آ جائے، یہ دین نہیں، یہ دین کا کمال نہیں، مطلوب ہے دین کا کمال. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حضرت پر جو آیت نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے آپ نے صحابہ کرام سے ہی فرمایا، قولوا آمنا باللہ ایمانا وصبغنا اللہ صبغہ. دیکھو بھائی، یوں کہو، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور تیرے ایمان کے رنگ میں رنگے ہوئے، رنگ میں رنگنا. علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں نصرانیوں کے یہاں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ، ان کے گرجا گھروں میں، ان کے معبدوں میں، ایک تالاب میں، ایک حوض میں پانی رکھا جاتا، پانی مذہبی طور پر ایک رسم، مائے معمودیہ اسے کہا جاتا تھا، اور اس کو بہت متبرک، جیسے ہمارے ہاں آپ کے ہاں آب زمزم ہوتا ہو، اس طرح وہ متبرک سمجھتے تھے. اور ان کا دستور تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا، کوئی لڑکی، گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، تو اسے گرجا گھر میں لاتے، اور وہ جو حوض بنا ہوا ہوتا پانی کا، وہ چونکہ مستقل چلا رہتا، پانی پڑا پڑا رہتا، رنگ بدل جاتا، زرد رنگ ہو جاتا ہے، تو رنگین ہو جاتا تھا پانی، اس کو متبرک سمجھتے تھے. تو اپنے بچے کو جو پیدا ہونے والا گھر میں پیدا ہوا، لا کر اس حوض میں نہلاتے تھے، اس رنگین پانی میں اس بچے کو، ایک رسمی طور پر، اپنے مذہبی رسم کے طور پر، پیدا ہونے والے بچے کو اس پانی میں نہلاتے، وہ اس رنگین پانی میں رنگتے تھے، اور کہا کرتے تھے نہلانے کے بعد، الان صرت نصرانی حقا، الان صرت نصرانی، اب یہ پکا نصرانی ہو گیا، نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا، گویا ان کے ہاں ظاہر میں رنگین پانی میں رنگنا. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یوں کہو کہ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ایمان کا رنگ چڑھاتے تھے، یہ رنگ مطلوب ہے، اور رنگ سے مراد ہے کمال، ایمان کا کمال مطلوب ہے. اور میرے دوست بزرگوں، یہ ایمان کا کمال آتا ہے سمع و طاعت سے، سننا اور ماننا ہر حکم میں. آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ بے شک دیندار لوگ دین پر چلتے ہیں، لیکن اگر آپ جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا تو نظر آئے گا کہ ہم دین پر اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا وہ ہماری خواہشات کے مطابق. اگر دین خواہشات سے ٹکرانے لگے پھر دیکھیے دین پر کتنا عمل ہوتا. ہم میں ہی بہت سے کمزور لوگ جی، بہت سے وہ نکلیں گے کہ جہاں خواہشات سامنے آ جاتی ہیں دین ایک طرف ہو جاتا. حضرات صحابہ کرام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنگ چڑھایا اور اس کا اعلان فرمایا، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جیتو بھی. دیکھو ایمان کا رنگ ایسا ہے، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان کی اور ایمان والے کی ساری خواہشات ایمان کے تابع. جہاں ٹکراؤ ہو ایمان کا اور خواہش کا تو بس ایمان والا امر، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم خواہشات پر مقدم. تمہاری خواہشات جب ایمان کے تابع اور میرے لائے ہوئے طریقے کے تابع ہوں گی تب تمہارا ایمان کامل ہوگا. اور آج تو میرے دوست و بزرگوں آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ دین کے اور دینی حالات اور عالمی حالات سے واقف ہیں، آج تو یہ زمانہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ دین کو خواہشات کے تابع کر رہے ہیں. اللہ چاہتے ہیں دین خواہشات کے تابع. مفتیوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں کاروبار نہیں کر سکتے جب تک سود کو حلال نہیں کریں گے. جی سود کے حلال ہونے تک کی درخواستیں. یوں چاہتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اور جس کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، آج ہم اپنی خواہشات میں اس طرح مغلوب ہیں کہ چاہتے ہیں کہ دینی احکامات میں نعوذ باللہ کچھ لچک پیدا کی جائے، کمزوری اپنے ایمان کی کمزوری کو تعلیمات ایمان پر ڈالتے. تو اس لیے میرے دوست و بزرگوں ہمیں اور آپ کو ان مجلسوں میں اور اپنے اکابر اور بزرگوں سے جتنا دین سیکھنے کا موقع ملتا ہو ہمیں اس دین کی فکر تفکر جسے کہا جائے، یہ سوچنا، جیسے ہم دینی بات دنیاوی معاملات میں سوچتے ہیں اپنے کاروبار کے بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. جی دکاندار کوشش کرتا ہے کہ میری دکان بڑھتی چلی جائے، فیکٹری والا چاہتا ہے کہ میری فیکٹری کے اندر اور ترقی ہو. جی ہمیشہ بڑھانے کی فکر میں. کوئی کاروباری آدمی اپنے کاروبار پر قناعت نہیں کرتا، یہ چاہتا ہے یہ بڑھتا رہے چاہے کتنا ہی کاروبار ہو. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغا ثالثہما، اگر دو جنگل بھی سونے کے بھر کر مل گئے تو فکر ہوگی کہ تیسرا بھی مل جائے. جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزاج انسانی. تو ہم جس طرح دنیا کی طلب میں اور فکر میں ہیں اور قناعت نہیں کرتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو سکھایا کہ دین میں ہمیں اس سے زیادہ آگے مسابقت کرنی چاہیے. دین میں بھی ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں پابندی سے تو ہم اس میں اور کتنا کمال پیدا کر سکتے ہیں. ہم میں کتنے ہیں جو تہجد پڑھنے والے ہوں، نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور یہ اسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہم کتنے ترقی کرنے والے ہیں. آج ایمان کے اعتبار سے کچھ بے فکری سی ہے. جی ہم کسی حال میں ہوں اور کتنے ہی معمولی اعمال میں ہوں بس سمجھتے ہیں ہمارا ایمان تو کامل اور مکمل. تو اگر یہ سمجھ آ جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں تو میرے دوست و بزرگوں ترقی کیسے ایمان میں ہوگی. صحابہ کرام کی زندگی، اللہ کتنا ہی ایمان مل جائے رات دن فکر رہتی تھی کہ اس میں کوئی کمزوری نہ آ جائے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے. حضرت نے جو کچھ دولت دی ہے وہ جو کی تو ہمارے پاس رہے اور ہمارے سے دوسروں تک منتقل ہو اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو. مشہور واقعہ میں اکثر سناتا ایسے حضرات کو جو ذرا دین کی فکر رکھنے والے اور الحمدللہ دین کے ماحول میں رہنے والے ہیں، کہ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ صحابہ کی زندگیوں سے کریں. ان واقعات کو جو حدیث کی کتابوں میں بیان کیے گئے، ظاہر ہے کوئی قصے کہانی کی کتابیں نہیں، تو عبرت و معزت نصیحت. مشہور واقعہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکات شریف میں موجود ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا حضرت حنزلہ رضی اللہ. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، حضرت نے پوچھا حنزلہ کہاں ہے، نظر نہیں آتے مجلس میں. اور صحابہ کو بھی کچھ خیال و دھیان نہیں، کیا بات پیش آئی، بیمار ہے، مریض ہے، سفر میں تشریف لے گیا، کیا ہوا. حضرت کی مجلس سے صحابہ میں کون صحابی جو غائب ہو جائے، وہ تو رات دن مجلسوں میں رہنے والے اور حضرت سے دین لینے والے. باری مقرر کر دیتے تھے کہ آج کمانے کے اعتبار سے تم چلے جاؤ، ہم حضرت کی مجلس میں رہیں گے، کل تم مجلس میں آ جانا، اور جو کچھ آج ہم نے سنا وہ کل تم کو سنائیں گے، تم ہمیں سنانا. یہ رات دن کی ترتیب، 24 گھنٹے کی ترتیب ہوتی تھی تاکہ جو کچھ مل رہا ہے اس میں کمی نہ آئے، ملتی جائے، ملتا چلا جائے. اس لیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نظر نہیں آئے 2-3 دن، تو روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان قریب میں تھا، تشریف لے گئے گھر پر، دستک دی، آواز دی، پوچھا حضرت حنزلہ ہیں، بیمار ہیں، کیا بات؟ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو حضرت حنزلہ کھڑے ہوئے. کیف ہے حنزلہ؟ اے حنزلہ کیا ہوا، کیسی طبیعت ہے، کیا بات ہے، مجلس میں نہیں آ رہے؟ حضرت یاد فرما رہے، پوچھ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، سفر میں ہے، کیا بات پیش آ گئی، کیوں نہیں آنا، کیوں آنا چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. صحیح حدیث میں جواب نقل کیا، کیا فرمایا حضرت حنزلہ نے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ فرمایا قد نافق حنزلہ. اللہ، قد نافق حنزلہ، بھائی میں تو منافق ہو گیا ہوں، حضرت کی مجلس میں جانے کے قابل نہیں، میرا ایمان ایسا ایمان نہیں ہے کہ میں حضرت کو اپنا منہ دکھاؤں، تو میں اب حضرت کی مجلس میں کیسے جاؤں؟ قد نافق حنزلہ. اللہ، حدیث میں لفظ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ سن کر ایک دم ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ما تقول یا حنزلہ، سبحان اللہ ما تقول یا حنزلہ، سبحان اللہ، اے حنزلہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارا ایمان تو کامل و مکمل، تم کہہ رہے ہو میں منافق ہو گیا، قد نافق حنزلہ. تو اس پر اطمینان نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر سند دے رہے، ہم تو بغیر سند ہی کے اطمینان پر ہیں اپنے ایمان میں، اور ہم اور آپ تو الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت دین سے ہیں بھی، اور 90% مسلمان جو مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے ہیں، حلال کھائیں، حرام کھائیں، جائز کھائیں، ناجائز کھائیں، شراب، چوری، زنا کاری، نعوذ باللہ، آج امت کا اکثر طبقہ کہنے میں مشغول ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور اس کے باوجود کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان ہیں. اللہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نے تعجب کے ساتھ فرمایا حضرت ابوبکر نے، سبحان اللہ ما تقول یا حنزلہ، تو کیا فرمایا جواب میں؟ فرمایا ابوبکر سنو، دلیل بیان کروں گا اپنے منافق ہونے کی، جی یہ نہیں خواب و خیال، سنو، ہم حضرت کی مجلس میں جاتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، حضرت ہمارا ایمان تازہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو گرماتے اور نرماتے ہیں، فذکرنا ورققنا، جی، اور ایسے ایسے مناظر اور ایسے ایسے احوال اور احوال بیان کرتے ہیں جنت اور جہنم کے، کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر ہمارے ایمان و یقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کأنا رایعین، کأنا رایع، وہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ، یہ ایمان و یقین، مجلس شریف میں ایمان اور یقین کی اتنی زبردست کیفیت اور ترقی کا یہ حال کہ ایمان بالغیب جن چیزوں پر ہے وہ سارے مغیبات بھی مشاہد نظر آتے ہیں جنت اور جہنم سامنے. انداز لگائیے جنت اور جہنم جس کے سامنے ہوگی اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا. یہی تو چیز تھی صحابہ کو عمل پر لانے والی، آٹومیٹک عمل، زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر شعبے میں حضرت کی تعلیمات پر عمل، ایسا جیسے آپ نے مشین دبائی بٹن اور مشین خود بخود چل رہی. صحابہ ہر عمل میں ایسا چلتے کیونکہ ایمان و یقین کی یہ کیفیت تھی، وہاں کہنے سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ادھر زبان سے ارشاد ہوا اور ادھر عمل شروع ہوا. چاہے خواہشات کچھ ہو، تقاضے کچھ ہو، جی حالات کچھ ہو، مگر نبی نے جو بات کہہ دی اور زبان سے نکل گئی، بس سمعنا واطعنا، سننا اور ماننا. کیا فرماتے ہیں ایک صحابی، آیت شریفہ جب تحریم خمر کی نازل ہوئی شراب کے بارے میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرات علماء مفسرین نے لکھا اور آپ نے سنا ہوگا کہ شراب ابتدا میں اسلام میں جائز تھی پینا، بہت سے لوگ پیتے تھے، بعض نہیں بھی پیتے، ممانعت نہیں تھی، ممانعت نازل ہوئی، تو جب تک ممانعت نہیں تھی جن لوگوں کو عادت تھی پینے کی پیتے، گھروں میں رکھتے، شراب کے مٹکے اور گھڑے گھروں میں ہوتے تھے. لیکن یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے ایک صحابی سے فرمایا، شرح حدیث لکھتے ہیں کہ نام بھی معلوم نہیں کون ہے، کوئی بڑے صحابی نہیں، صحابہ میں کوئی صحابی، کیا فرمایا؟ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام ہے. الا ان الخمر قد حرمت, بس الا ان الخمر قد حرمت. دیکھو آج شراب حرام ہو گئی. وہ صحابی نکلتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں, اس سے پہلے جائز ہے, پی رہے ہیں, گھروں میں گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور دبرتن موجود ہیں, اور اس کی عادت آج سے دو دن سے چار دن سے ہفتے مہینے سے نہیں, سینکڑوں برس سے پیتے چلے آ رہے ہیں, باپ دادا پیتے چلے آ رہے ہیں جی, ایسی عادت. لیکن ادھر وہ صحابی جن کا نام بھی شرہ کہتے ہیں, نام معلوم نہیں, کوئی بھی صحابی ہوں گے, کسی سے بھی کہلوا دیا. اب انہوں نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا, اور اعلان کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہتا ہو. ادھر اعلان سنا, ادھر گھڑے توڑنے شروع کیے. باہر نکل کر یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کہ کون اعلان کر رہا ہے, اور واقعی حضرت کی طرف سے اعلان ہے یا کس کی طرف سے. ہم اور آپ اپنی خواہشات میں جب دین کا کوئی حکم آئے, نہ جانے کیسی کیسی تاویلیں کرنے لگتے ہیں, سوچتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے, کوئی ذریعہ نہیں, بس ادھر حکم ہوا ادھر گھڑے الٹنے شروع کر. حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تجارت فرماتے تھے شراب کی, اونٹوں پر مشکیزیں لدے ہوئے ان کے کاروباری مدینے کے قریب پہنچ گئے, اور آنے والے نے خبر دی کہ آپ کا مال تجارت آ گیا ہے شراب کا. کیا فرمایا, مدینے میں داخل نہ کرنا, باہر ہی اس کو بھگا دیا, مشکیزوں میں چاقو مارا گیا, اور اسی میدان میں اور جنگل میں چٹیل میدان میں جتنا مال تجارت تھا سب بہا دیا. الا ان الخمر قد حرمت. میرے دوست بزرگوں, یہ ایمان کا وہ کمال, یہ ترقی یافتہ ایمان. حضرت نے صحابہ کرام کو ایسا ایمان دیا, اس لیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن نہیں ہوئے صدیق اکبر کی بات پر. کیا فرمایا, اے حنزلہ سنو, ابو بکر صدیق سے فرمایا حنزلہ نے, ہم حضرت کی خدمت میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, حضرت ہمیں نرماتے گرماتے ہیں, اور جنت اور جہنم کے نقشے ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں, ہمارا ایمان بالغیب, ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے, مگر جہاں حضرت کی مجلس سے اٹھے, وعافسن الازواج والاولاد والضیعات, اور جا کر اپنے کام کاج میں, ہمارا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام کاج حضرات صحابہ بھی کرتے تھے, ہم آ کر اپنے کام کاج میں لگے, بیوی بچوں میں ملاقات ہوئی, ملے جلے, نسینا کثیرن, حدیث کے الفاظ. اے ابو بکر, ہم حضرت کی مجلس میں تو ایسا ایمان رکھتے ہیں, اور مجلس سے جب باہر آتے ہیں تو ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ بھول جاتے ہیں, جنت اور جہنم جو نگاہوں کے سامنے ہے اوجل ہو جاتی ہے. تو مجلس میں کچھ حال اور مجلس سے باہر دوسرا حال, خلاف و مافل باطن کا نام ہی تو نفاق ہے. وہاں کچھ حال ہے, باہر کچھ اور, تو یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے. جیسا حضرت کی مجلس میں ایمان ہے وہی باہر ہونا چاہیے. لہذا جب ہماری یہ کیفیت ہے تو میں تو سمجھتا ہوں قد نافق حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. روایت میں آتا ہے, حدیث میں اسی میں, جب یہ دلیل بیان کی ابو بکر صدیق کے سامنے, اپنا حال بیان کیا, اب نہیں فرمایا سبحان اللہ ما تقول یا حنزلہ, شروع میں تو فرما دیا. کیا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ, یہ سب سن کر ارشاد فرمایا, اے حنزلہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو تو چلو اب چل کر حضرت سے پوچھتے. اللہ, حضرات علماء شرح نے لکھا ہے کہ اس موقع پر ابو بکر نے ان کا بیان سن کر خود اپنے بارے میں بھی یہ خیال کیا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کیفیت تو ہم پر بھی ہے, پتہ نہیں ایمان صحیح بھی ہے نہیں, چلو حضرت سے چل کر پوچھتے. صدیق اکبر, افضل البشر بعد الانبیاء, اللہ, افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. مگر یہاں ایمان پر بے فکری نہیں کہ بھائی یہ تو واقعی تم نے فکر والی بات کہی, چلو حضرت کے پاس چلتے ہیں, تم بھی چلو میں بھی پوچھیں گے, یا رسول اللہ آپ کے ہاں یہ حال, باہر جا کر یہ حال. آئے اور آ کر حضرت کے پاس حضرت حنزلہ کو پیش کیا, کئی دن سے حضرت تو یاد ہی کر رہے تھے, اور پوری بات بیان کر دی, یا رسول اللہ یہ تو یوں کہتے ہیں قد نافق, اور پھر وہ سارا جو کچھ ان کا حال تھا وہ حال سنا دے. سب سن کر ارشاد فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ رحمت للعالمین, نبی الرحمہ, دلوں کو جیسے گرمانے اور نرمانے کے لیے آئے ہیں, دلوں کو تسلی دینے کے لیے بھی تشریف لائے. اللہ, کیسی تعلیمات مذہب اسلام کی. کیا ارشاد فرمایا, اے حنزلہ اگر تمہاری وہ کیفیت ہونے لگے جو تم چاہتے ہو, ہماری مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے اور جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے، اگر تمہارا ہر وقت یہی حال رہنے لگے تو لصافحتکم الملائکہ، پھر تو ملائکہ تم سے مسافہ کرنے لگے اور تم ملائکہ کی قوم اور برادری میں سے ہو جاؤ گے. تو ملائکہ کا حال ہے کہ ساری چیزیں انہیں مشاہد ہیں، ہمارے لیے تو بہت سی چیزیں ایمان بالغیب کے طور پر ہیں. تو اگر ہر وقت ایمان بالمشاہد ہو جائے تو یہ ایمان تو ملائکہ کا ایمان ہے، تم میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہوا؟ یا حنزلہ ساعتن فساعت، ساعتن فساعت، کبھی وہ حال کبھی یہ حال، اس سے ایمان میں فرق نہیں. میں بتلانا چاہ رہا آپ حضرات کو انداز لگائیے انہیں اپنے ایمان کی کیسی فکر ہوتی تھی کہ ایمان میں کوئی تغیر تو نہیں آ گیا، کوئی کمی اور کمزوری تو نہیں آ گئی. حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں، یا حنزلہ ساعتن فساعت، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے ایمان والے کی؟ ایمان کا کمال بھی اگر آ جائے ضروری نہیں کہ ہر چیز ایک دم مشاہد ہو جائے. گہے برتاری میں اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی آدمی اوپر تک پہنچ جاتا ہے پرواز کرتے ہوئے، بلکہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، حضرات انبیاء کرام پر کبھی ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ ملائے اعلی کے حالات بھی معلوم، اور کبھی ایسا ہوتا ہے قریب کی باتوں کی بھی خبر نہیں ہوتی. دونوں حال طاری ہوتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، حضرت یوسف کا، کہ جب بیٹوں نے اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا اور لے جا کر کنویں میں ڈالا، گاؤں ہی کے کنواں تھا، حضرت یعقوب جس گاؤں میں تھے کنعان میں اسی کنویں میں ڈالا، اور آپس میں تدبیر مشورہ کر کے طے کر لیا تھا کہ ابا پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے، فدکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کہاں ہے، کہ ہم ان کو کھیلنے کے لیے لے گئے، بھیڑیا آیا اور کھا گیا، یہ رنگین کرتا ہے ان کا. تو کیا فرمایا؟ خاموش ہو گیا سن کر. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اچھا بھائی تم جیسا کیسا بیان کر رہے ہو، صبر کرتا ہوں. صبر فرمایا غم، اور غم میں روتے روتے روایات میں آتا ہے کہ نابینا ہو گئے. پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی شکلیں نکالی، مصر میں گئے بھائی، قرآن پورا واقعہ بیان کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے سب کچھ جب حالات معلوم ہو گئے، ابا کا حال پوچھا کہ نابینا ہو گئے، تو کیا قرآن واقعہ بیان کرتا ہے؟ اپنا کرتا اتار کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا. کرتا چلا مصر سے سینکڑوں میل کی مسافت کنعان میں اور مصر میں، اور ادھر سے جب کرتا چلا تو یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. مصر سے خوشبو آ گئی مگر کنعان میں رہتے ہوئے پتہ نہیں. انبیاء پر بھی یہ حالات آتے، تو اس لیے یا حنزلہ ساعتن فساعت. تو میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کے جتنے واقعات ہم اور آپ سنیں گے اندازہ ہوگا کہ ہم کو اور آپ کو شاید ان واقعات کا آج تصور اور آئندہ ان کا یقین کرنا مشکل ہو جائے. ایسا ایمان، تو یہ ایمان مطلوب ہے، ایمان کا کمال. زندگی کے ہر عمل میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی کیا ہدایت ہے. 100% ایمان آئے گا، اسی کے لیے ارشاد ہے، جنت کی ساری بشارتیں، ساری خبریں. ویسے تو بے شک من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ہو. لیکن اصل کمال جو مطلوب ہے، اور ہم اور آپ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور اکابر نے یہ سب طور و طریقے جاری فرمائے، مدارس کا نظام ہو، دعوت و تبلیغ کا نظام ہو، خانقاہی نظام ہو، میرے دوست و بزرگوں، ہمارا ان تمام سلسلوں سے تعلق جو ہونا چاہیے وہ اپنے ایمان کی ترقی اور فکر کے. بے فکری نہ ہو، بس یہ نہ سوچیں جماعت میں چلا لگا دیا بس ایمان قابل ہو گیا، بزرگ سے بیعت ہو گیا، ذکر شروع کر دیا بس کافی. نہیں، ہر وقت ترقی کی فکر. اور میرے دوست و بزرگوں، ہم اپنی ذات کی حد تک ہی نہیں مکلف اس کے، بلکہ کیا حکم فرمایا گیا، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ تو پہلا درجہ. ہم تو امت دعوت کہلاتے ہیں، سارے انسانوں کی فکر ہمارے لیے، ہمارے لیے تعلیم دی گئی کہ تمام انسانیت کی فکر، مگر سب سے پہلا درجہ اپنے گھر والوں کی فکر کا. بے شک ہمیں اللہ نے ایمان دیا، اور الحمدللہ بہت سے حضرات ہو سکتے ہیں جن کو ایمان کا کمال بھی حاصل ہو، اعمال میں بھی مشغول ہیں، نمازوں کے اندر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اذکار اور اوراد اشغال اپنے بزرگوں سے سنے الحمدللہ اس میں بھی وہ ترقیات پر ہیں. لیکن میرے دوست بزرگوں، اپنے ایمان کی ترقی اور اس کا کمال تنہا ہو جائے، اور گھر میں ہماری اولاد ان دولتوں سے محروم ہو یا ان وہ کمزور ہو، تو یہ بھی تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کیا فرمایا گیا؟ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے کر آؤ. حالانکہ نماز فرض نہیں, مگر جس طریقے سے تمہیں اپنا ایمان مطلوب ہے جی, اور تمہارے لیے اپنی اصلاح لازم اور ضروری تم سمجھتے ہو, اپنے گھر کی اصلاح بھی تو ایسے ہی کرو. وانذر عشیرتک الاقربی, اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. ہم نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, بزرگوں کی خدمت اور مجلس میں جاتے ہیں, لیکن اولاد کے اعتبار سے اگر بے فکر ہو جائیں, میرے دوستو یہ بھی ایمانی فکر کے خلاف ہے. اپنے گھر کے افراد کو کم از کم ہم اس رنگ پر لائیں جس رنگ پر ہم خود رہنا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ 10 برس کا بچہ اگر مسجد میں آنا جانا اس کی عادت نہ پڑے, وَضْرِبُوهُ اِذَا كَانَ, پٹائی کرو اس کی. حالانکہ مکلف نہیں ہے ابھی, لیکن تربیت, بچوں کے ایمان کی فکر, بچوں کے دین کی فکر. تو آج اگر الحمدللہ ہم میں کچھ دینی فکر ہے بھی, تو بچوں کے اور اولادوں کے اعتبار سے, گھر کے افراد کے اعتبار سے ہم میں کمزوری پائی جاتی, تو ہمیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. کوئی باپ گوارا نہیں کرے گا کہ میں آرام سے رہوں اور خدا نخواستہ میرا بچہ کہیں آگ میں جلے جی. رات کو اگر پیٹ میں درد ہو جائے بچوں میں کسی بچے کے, تو نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو نیند آتی, فکر ہوتی. تو ایسی آخرت کی فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ ہم چلے آئیں مسجد میں اور بچہ سوتا رہے, نماز کے اعتبار سے اس کو اٹھائیں بھی نہیں. میرے دوست بزرگوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ دیا گیا اصلاحی, یہ اتنا بلند و بالا کہ اگر اس پر عمل ہو جائے پورا معاشرہ درست, پورے معاشرے کی اصلاح. ہر شخص اگر اپنے گھر کو درست کر لے, اور اس ایریے میں آپ کے علاقے میں 100 گھر ہیں, ہر ایک نے اپنا اپنا گھر درست کر لیا, تو 100 کے 100 درست ہو گئے, پورا معاشرہ ایمان والا ہو گیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی بڑی فکر فرماتے تھے کہ اولاد کا مزاج وہ بنے جو خود اپنا ہو. روایت میں آتا ہے, اللہ اکبر, کیسے کیسے واقعات. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے صاحبزادے حضرت بلال ابن عبداللہ ابن عمر, حضرت بلال ان کے بیٹے ہیں, ان کے سامنے فرمایا کہ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو لا تمنعوا النساء, عورتوں کو منع نہ کرو. حدیث سنائی, حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے, حضرت کا جو زمانہ خیر القرون جی, نہایت بہترین زمانہ, ایمان کی ابتدا کا زمانہ, فرشتوں کے اترنے کا زمانہ, قرآن کے اترنے کا زمانہ, اور بنفس نفیس حضرت کی برکات والا زمانہ. ویسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت آج کا زمانہ دیکھتے تو منع کر دیتے, مگر بہرحال حضرت نے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرمایا مسجد میں عورتیں آئیں, ان کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی نماز پڑھنے کی. تو بیٹے نے جواب میں کہا, حضرت بلال نے, بلال ابن عبداللہ نے, واللہ لنمنعہن, لا تمنعو کے جواب میں واللہ لنمنعہن, اے ابا جان خدا کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے عورتوں کو, مسجد میں جانے نہیں دیں گے کیونکہ زمانہ خراب ہو گیا. مگر حدیث جو سنائی تھی لا تمنعو, اس کے جواب میں چونکہ لفظ کہا تو ظاہراً حدیث کا کچھ مقابلہ نظر آیا. حضرت تو کہہ رہے لا تمنعو, اور میں جواب میں کہہ رہا ہوں لنمنعہن, روکیں گے. روایت میں فرمایا اپنے بیٹے سے ناراض ہوتے ہوئے, میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں تو حدیث کا مقابلہ کر رہا ہے, میں حضرت کی حدیث تجھے سنا رہا ہوں جس کا ادب یہ کہ خاموشی سے سنا جائے, اور تو اس کا مقابلہ کر رہا ہے, خدا کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. روایات میں آتا ہے مرتے دم تک کلام نہیں فرمایا. کیوں؟ حضرت کی حدیث کے سماع میں جو ادب صحابہ کا تھا, اولاد میں اس ادب کی کمی محسوس کی. اللہ, ادب کی کمی کا جب یہ عالم, تو آج اگر اولاد میں فرائض کی کمی ہو جائے میرے بھائی جی, اور معمولات کے اعتبار سے ہم بے شک دین کے کمال کی فکر میں ہوں اور اولاد کی طرف سے بے فکر ہو جائیں, تو میرے دوستو بزرگوں یہ وہ ایمان کا کمال نہیں جو مطلوب ہے. بات کرنی چھوڑ دی, مرتے دم تک امر دین کی وجہ سے بات کرنا چھوڑ دینا, اس کی اجازت. دنیاوی امور کی وجہ سے قطع کلام کی اجازت نہیں. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے اگر 3 دن تک ملاقات نہ کرے, حدیث میں آتا ہے 3 دن تک اگر بات چیت نہ کرے اور قصدن چھوڑ دے کسی امر دنیا کی وجہ سے, روایت میں آتا ہے اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں, مقبول بھی نہیں ہوتے جب تک کہ صلح نہ کر لے. لیکن امر دین اگر ہے, امر دین کی وجہ سے حضرات صحابہ جا جان مال کی، ان چیزوں کی، آل اولاد کی، بیوی بچوں کی کوئی فکر. میں نے جیسے عرض کیا، خواہشات کے مقابلے میں دین اصل، دین پر عمل، چاہے ہماری خواہش کچھ ہی ہو، مقابلے پر بیٹا ہو، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، نہیں، اصل دین. ہمارا دین محفوظ ہے تو یہ ساری چیزیں، اور اگر دین پر کوئی آنچ آ رہی ہے تو سب کو ختم کر. میرے دوست بزرگوں، واقعات بڑے لمبے چوڑے، مجھے زیادہ کچھ عرض معلوم نہیں کرنا. الحمدللہ ہم دین کی باتیں سنتے اور دین کی باتوں پر حسب استطاعت و توفیق عمل کرتے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ جیسے ہم دنیاوی امور اور معاملات میں الحمدللہ فکر رکھتے ہیں اپنی، اور کچھ نہ کچھ کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان و یقین کی فکر اس سے زیادہ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، پھر خدا توفیق دے تو اور جتنا آپ بڑھ سکتے ہیں پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے. کنتم خیر امت اخریت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بے شک نبیوں والا فریضہ ہمارا اور آپ کے لیے اب لازم ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی نصیحت کی جائے، برائی سے روکا جائے، مگر ابتدا اپنے گھر سے. جی، وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ لمبی چوڑی بات عرض نہیں کرنی، جو کچھ ہم سنتے سناتے ہیں اگر اس کے ذریعے واقعتاً ایمان کا رنگ آتا ہو، ایمان کی ترقی ہوتی ہو، تو بے شک یہ سننا اللہ کو بہت پسند ہے. جی، اور سنیں اور خدا نخواستہ عمل میں، ذوق میں، مزاج میں کچھ عملی اعتبار سے انقلاب نہ آئے، شوق اور جذبہ ولولہ نہ ہو، پھر ایسا سننا اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایمان کا کمال عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، ایمان کے اعمال میں ترقیات ہمیں عطا فرما. اے اللہ، اعمال ایمان کا شوق اور ذوق عطا فرما، خصوصاً اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم جس طرح دین کے لیے تھوڑا بہت محنت کرتے ہیں اور جتنی توفیق ہوتی ہے لگتے ہیں، اے اللہ اپنی اولادوں کی فکر ہمیں عطا فرما. ہم اپنی اولادوں کو علماء دین تک پہنچائیں، مدارس دین تک پہنچائیں اور ان کے دین سیکھنے کی فکر کریں، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے گھر کے افراد میں دینداری لانے کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہمیں بھی ایمان کا کمال عطا فرما، ہماری اولادوں کو عطا فرما، ہمارے گھروں میں دینداری عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں میں بھی دین کا ذوق اور شوق عطا فرما. اے اللہ، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمارے لیے اس کے اسباب مساعد و موافق فرما. اے اللہ، مدارس دین، مکاتب دین، علماء دین سے نفع اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس کے لیے جان مال اور وقت لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے فضل اور اپنے کرم سے جس طرح آپ نے ہمیں ان چہار دیواریوں میں مسجدوں کے اندر نماز والا بنایا ہے، اے اللہ اپنے گھروں میں بھی ہمیں دین والا بنا، اپنے بازاروں میں اور دکانوں پر بیٹھ کر بھی ہمیں دیانتداری اور دین والا بنا، اور ایمان والے اعمال کے مطابق اے اللہ زندگی کا ہر شعبہ، ہر زندگی کے ہر شعبے میں کمال پیدا کرنے کی فکر عطا فرما. اے اللہ، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنس رہے ہیں اے اللہ ان کو بری فرما، ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ، مظلومین کی حمایت، نصرت اور مدد فرما. اے اللہ، جن گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بے جوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں بہترین جوڑ عطا فرما، اور اس جوڑ کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، دعات دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ، نیک اولاد، صالح اولاد اور آنکھوں کی ٹھنڈک پہ رکھنے والی اولاد اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہم میں اور آج کل پورے عالم میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور آفتیں اور بلائیں آ رہی ہیں، یہ جن بد اعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس کی سمجھ پوری امت کو نصیب فرما. اے اللہ، توبہ کی بھی توفیق عطا فرما، اور توبہ پر استقامت نصیب فرما، اور اپنے کرم سے ہمیں توبہ والا بنا. توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ جائز حاجات ہیں آپ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کی حاجتوں کے جاننے والے ہیں اور صرف آپ ہی پورا فرمانے والے ہیں، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ضروریات کا تکفل فرما، دینی مدارس و مکاتب کی، مراکز دین کی ہر جگہ پر حفاظت فرما، ہر شریر کے شر سے اور ہر فتین کے فتنے سے اے اللہ، ہر کلمہ گو کی ہر جگہ پر ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، مکانوں کی، مکینوں کی، دکانوں کی، اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما. اور جن اعمال سے یہ حفاظت آتی ہو امت کو ان اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً علم دین کی طرف اے اللہ امت کی توجہ فرما. اے اللہ اپنے بچوں کو ہم علم دین سکھائیں، اے اللہ اس کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما. تیرے علم کے بارے میں پوری امت سے جو کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے اس کو معاف فرما، اور امت کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما، علم دین کی عظمت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں علم دین کے ذریعے کامیابی کا یقین عطا فرما. اے اللہ آج یقین کمزور ہو گیا، اپنے کرم سے ہمارے اس یقین میں کمال پیدا فرما، اور اپنے بچوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی ہر کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اس کہے ہوئے اور سنے ہوئے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.